بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج اپریل 1979 کی 27 تاریخ ہے. درس قرآن کریم کا آغاز تو سورہ العنکبوت کی آیت 16 سے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دو درسوں میں ہمارے زیر نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ آیا. دونوں کڑیاں ان درسوں کی اسی داستان جلیلہ کے نظر ہوئی، اور ابھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. آج بھی اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہمارے سامنے آئے گی. بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن بابل سے ہجرت کر کے شام اور فلسطین کی وادیوں میں، بلکہ سبزہزاروں میں آ گئے. وہاں قرآن کریم کے بیان کے مطابق انہیں ملک عظیم عطا ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس زمانے کے رواج کے مطابق وہ اس کے بادشاہت کے وارث ہونے تھے، یعنی اس ملک عظیم کے، جسے بادشاہت تو نہیں ہم کہہ سکتے. حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہ وقتی قربانی جو تمہارے ذہن میں ہے، یہ تو ابھی ختم ہو جانے والی بات ہے. ہم نے ابراہیم کو ایک بڑی لمبی عظیم قربانی کے لیے بچا لیا، اور وہ اس عظیم قربانی کا ذکر اب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک ابتدائی دور تھا انسانوں کا. ابھی ان کے ذہن میں پہلے عالمگیریت یا انسانیت یا ہیومینٹی ایٹ لارج جسے آپ کہتے ہیں، یونیورسلزم جسے آپ کہتے ہیں، ابھی اس دور کے انسانوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی. محدود ملکوں میں پہلے وہ خاندانوں میں، پھر قبیلوں میں، پھر زیادہ سے زیادہ قومیت کے اندر وہ بٹے ہوئے تھے. تو دین بھی اس وقت تک قوموں کی طرف ہی، قومیت کے دائروں میں ہی محدود ہوتا تھا. قرآن کریم نے حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق یہی کہا کہ وہ اپنی قوم کی طرف آئے، تو وہ قوم ہی کی طرف تھا اس زمانے تک دین. لیکن دین میں تو قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات رہنا تھا انسانوں کا، اس لیے اب یہ وہ قومی حدود سے آگے بڑھ کر انسانیت تک آیا، اور یہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت کہ ان کے دور میں ابتدا ہوئی ہے دین کی قومیت کے دائروں سے نکل کر عالمگیر انسانیت کی طرف بڑھنے کے لیے. یہ تو نہیں تھا کہ اسی زمانے میں یہ اس میں یونیورسلزم آ جاتی، عالمگیر انسانیت آ جاتی، لیکن بنیاد رکھی گئی اس کی، اور اس بنیاد کی فطرت کا پروگرام تھا یہ. خود ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، یہ خدا کا فیصلہ تھا، اور خدا کا فیصلہ وہ تو بہت دور تک دیکھ کے فیصلے کیا کرتا ہے نا. اس کے نزدیک یہ آج اور کل کسی کی تو کوئی امتیاز ہی نہیں ہے، اس میں کوئی تفریق ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو فیوچر جسے آپ کہتے ہیں وہ پریزنٹ ہی ہوتا ہے. تو یہ کہ عالمگیر انسانیت کے لیے جب یہ دین ڈالنا تھا تو اس کا ایک مرکز محسوس ہونا چاہیے تھا. اب اس محسوس مرکز کے لیے جہاں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں بھی یہ مرکز قائم ہو سکتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت جو آگے چل رہی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام سے، وہ تو بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل کا ہی سلسلہ چلا آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. تو وہ دین قومی رہا تھا، وہ یہودیوں کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، اور اسے جب عالمگیریت حاصل ہونی تھی تو اس میں پروگرام یہ ہوا فطرت کا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، کہ وہ جو دوسری شاخ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیلی شاخ، یہ عالمگیریت جو ہے اس شاخ کے ہاتھوں عمل میں آئے. اور یہی بات ہے کہ شاخ اسماعیلی میں سب سے پہلے اور آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. تو وہ جو بنیاد رکھی گئی تھی کعبے کی حضرت ابراہیم کے ہاتھوں، اس کی عملی شکل اتنا عرصہ بعد جا کر جب وہ نبوت اور حکومت بھی بنی اسرائیل کی طرف سے منتقل ہوئی ہے ادھر بنی اسماعیل کی طرف, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں عملاً تشکیل پایا وہ نظام کے جو عالمگیر انسانیت کا نظام تھا, کسی ایک قوم کا نظام نہیں تھا. یہاں آنے کے بعد خدا نے رب العالمین تو وہ پہلے دن سے خدا تھا, عملاً رحمت للعالمین جو تھی اور کتاب کی ذکر للعالمین جو تھا کسی قوم کی طرف نہیں پوری نوع انسانی کے لیے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی وہ چیز اس کا آغاز ہوا. تو جس کا آغاز یہاں آ کے ہونا تھا اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں, اور وہ وہاں شام اور فلسطین کی قبضہ داروں میں نہیں, حجاز کے ریگستان میں جسے خود وادی غیر ذی ذرا کہا ہے, وہ وادی کے جس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا, اس وادی میں اس کی بنیاد رکھی گئی کہ وہاں کوئی اس قسم کی طبی یا دنیاوی کشش جسے آپ کہتے ہیں اس ملک میں کوئی بھی نہیں تھی. یہ تو ہمارے دیکھنے دیکھنے کی بات ہے, وہاں یہ تیل کے چشمے جو نکلے ہیں تو یہ بہتا ہوا سونا ابلایا زمین سے نکلایا تو وہاں خوشحالی آ گئی, کاروبار بالی آ گئی, بلکہ بڑی افراد آئی, ورنہ اس سے پیشتر تو پھر ہمارے بچپن کے زمانے میں یہ عرب وہاں سے آیا کرتے تھے بےچارے غریب بھید مانگنے کے لیے, کھجوروں کی گدھنیوں کے اوپر گزارا کرنے والی قوم تھی یہ. اتنے صدیوں سے یہ قوم اسی طرح سے چلی آ رہی تھی اور وہاں بسایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس ذریت اسماعیلی کو جنہوں نے وہاں کی ملک عظیم کا مالک ہونا تھا. بہت بڑی قربانی تھی یہ جو دی گئی, یہ ذبح عظیم تھی. اور ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا 14:37, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم, اے میرے مسجد نما دینے والے میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو اس مقام میں بسا دیا ہے کہ جو ایسی وادی ہے کہ جس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. یہ واجب الاحترام مقام تیرا جو ہے, مقام تیرا جو ہے, تیرا گھر جو ہے بیتک, یہ ہے نا وہ امتیاز, تو ساری دنیا ساری کائنات خدا کی ہے لیکن اس میں مخصوص کیا جا رہا ہے ایک گھر کو خدا کا گھر کہہ کر. اور یہ اختصاص اس لیے ہے کہ اس کی نسبت کسی قبیلے قوم خاندان شخص وطنیت کسی کی طرف نہیں کی جا سکتی. یہ بنی اسرائیل تو ایک طرف رہا, یہ بنی اسماعیل کا بھی گھر نہیں اس کو کہا. نسبتیں کاٹ دی ساری انسانوں کی, خواہ وہ انفرادی ہوں اور خواہ وہ اجتماعی ہوں, نہ یہ ابراہیم کا گھر کہلایا, نہ اسماعیل کی شاخ کا گھر کہلایا, نہ عربوں کا گھر کہلایا. ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ جہاں جہاں بھی کعبے کے متعلق قرآن کریم نے ذکر آیا ہے جن ناس آیا ہے نو انسانی کے لیے, اور جسے نو انسانی کا گھر کہنا تھا اسے خدا نے کہا یہ ہمارا گھر, اور چونکہ ہم تمام نو انسانی کے رب ہیں اس لیے ہمارا گھر پوری انسانیت کا گھر ہے. تو یاد رکھیے جس چیز کو بھی خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس پہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی, وہ پوری نو انسانی کے لیے ہوتا ہے. تو کہا کہ تیرے گھر کے قریب میں نے اس وادی غیر ذی ذرع میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو ایک شاخ کو یہاں میں نے بتا دیا ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی کس مقصد کے لیے, ربنا لیقیم الصلات, ٹھیک ہے ترجمہ تو یہی ہے تاکہ وہ صلات کو قائم کریں جسے کہتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ الصلات جو ہے یہ دین کا پورا نظام ہے حقیقت میں, اس کی سمٹی ہوئی شکل ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں حقیقت میں. ورنہ آپ سوچیے کہ شام اور فلسطین کی وادیوں سے خوشگوار قبضہ داروں سے ایک حصہ منتقل کیا جاتا ہے, وادی غیر ذی ذرع میں اس کو بسایا جاتا ہے, اتنا اہم کام جس کے لیے خدا نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو بتا لیا اس قربانی کے لیے, اگر اس کے معنی یہ کیے جائے کہ تاکہ یا اللہ یہ تیری نماز پڑھ سکیں تو یہ وہاں نہیں نماز پڑھ سکتے. یعنی اس مقصد کے لیے یہ اتنا بڑا پروگرام تاکہ یہ نماز پڑھ سکیں. تو یہ نماز پڑھنا نہیں, نماز پڑھنا تو اس کی ایک قیمتی ہوئی شکل ہے کہ قامت صلات نظام خدا بندی کا قائم کرنا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ تیری نصیحت کے مطابق تیرا نظام جو ہے وہ دنیا میں قائم ہو. اور وہ نظام کسی قوم کا نظام نہیں ہو سکتا, کسی ملک کا نہیں ہو سکتا, کسی خاندان کا نہیں ہو سکتا. نو انسانی کا نظام ہونا ہے نظام خداوندی جسے کہا جائے گا. تو عقیم الصلاط کے یہ معنی ہے تاکہ وہ یہاں تیرا نظام قائم کر سکے. آگے فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم, میں نے اتنا کر دیا ہے. اب یہ کہ یہ پوری دیکھیے من الناس آیا ہے یہاں تاکہ نو انسانی کے دلوں میں کشش پیدا ہو جائے تیرے اس مرکز کی. تو یہ کر, میں نے پھر کر دیا ہے, میں تو اتنا ہی کر سکتا. کیا بات ہے, جو کچھ میرے ذمے تھا وہ یہ تھا, میں نے تو اس کی تکمیل کر دی. اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے کہ یہ پوری نو انسانی کا مرکز بن جائے, اس کے لیے تو انتظام یہ کر دے کہ ان کے لوگوں کے انناس کے, اب دیکھیے وہی جہاں سے وہ قومیت ختم ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ اس کی ضروریت یا وہ بنی اسماعیل کی ضروریت جو ہے ان کے دل اس طرف مائل کر دے, انناس کے دل اس کی ان کی طرف مائل کر دے, اس لیے میں نے یہ کیا. آج کے اگلے دو لفظ جو ہیں ابھی چھوڑتا ہوں کہ یہ ذکر جو ہے ذرا بڑے اور محاکاتی انداز میں, بڑے حسین انداز میں سورہ بقرہ میں ہے 2:127. قرآن اس انداز میں بات کر رہا ہے کہ جیسے صبح نور کے تڑکے دن روشن ہونے سے بھی پہلے اس وادی غیر بھی ذرا میں کھجوروں کے جھنڈ کے کنارے ایک نبی اینٹ اور گارا لا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام, دوسرا ارول اعظم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نا, یہ مزدوروں میں یہ کام کرتے ہیں نا, تو وہ محنت سے تھوڑا سستانے کے لیے کچھ گنگناتے رہتے ہیں. یہ عام چیز ہے کہ یہ اس سے وہ جو تکان ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, توجہ تھوڑی سی دوسری طرف چلی جاتی ہے, تو وہ عام طور پر یہ گنگناتے ہیں. یہ دو نبی ہیں معماران حرم کعبہ یا بیت اللہ, اللہ کے گھر کے معمار. اب یہ بھی وہ چیز ہے کہ گنگنانا بھی ہے, لیکن ان کا گنگنانا کیا ہے؟ قرآن کس انداز میں بات کرتا ہے, وہ ان یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, ابراہیم اور اسماعیل دونوں ہمارے گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہے ہیں, ردے رکھ رہے ہیں اس کے اوپر, دیواریں اونچی ہو رہی ہیں, اس طرح سے یہ مٹی گارا ڈھو رہے ہیں, دیواریں اونچی کر رہے ہیں, یہ کام بھی کر رہے ہیں, اور لگ کر یہ حسین تمنائیں اور دعائیں ہیں وہ گنگناہٹ کی جگہ. تو گیت نہیں ہے کسی قسم کا, حسین دعائیں ہیں, اور وہ یہ کہ ربنا تقبل منا, یہ ہوئی نا بات. اے ہمارے پروردگار تیرے ارشاد کے مطابق ہم نے یہ کیا ہے, اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تیرے نقشے کے مطابق ہم یہ تو کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے. ہم جو کر سکتے تھے وہ خلوص سے یہ کر دیا, تیری بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا ہوا ہے, ہمارے پروردگار اسے قبول کر لانا, تقبل ملنا. انا کا انت سمیع العلیم, جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں تو سننے بھی, وہ بھی سننے والا ہے, لیکن اس کے بعد تو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے کہ یہ نذرانہ ہم کس خلوص کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک, اس کے معاوضے میں ہم کیا چاہتے ہیں تم سے, مزدوری کیا مانگتے ہیں, صرف اتنا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم صرف تیرے قوانین کے سامنے جھکے, دنیا میں کسی گزر کے سامنے نہ جھکے. کیا حسین دعائیں, ابھی کعبے کی تکمیل بھی نہیں ہوئی ہے, وہ میرے تکمیل ہے اور یہ دعائیں مانگی چلی جا رہی ہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ, اپنے لیے ہم نہیں چاہتے, ہماری اولاد بھی جو آگے آئے اس کو بھی ایسا بنا دے کہ وہ تیرے ہی سامنے جھکے, دنیا میں کسی اور کے سامنے نہیں. دعا کی انتہا ہے, کچھ نہیں اور مانگا جا رہا. وارنا مناسکنا, زندگی کے طور طریقے ہم کو سکھا دے کہ ہم کیسے رہیں اس دنیا کے اندر, یہ بھی توبہ لینا, کہیں ہم سے لغزش ہو جائے تو ہم سے منہ موڑ کے نہ چل دینا, یوں ناراض نہ ہو جائے, توجہ اپنی قائم رکھنا. ہم انسان ہیں, مجلس ہو سکتی ہے, صاحب ہو سکتا ہے, خطا ہو سکتی ہے. تیرا دل تو بہت بڑا ہے, تو تو بڑا اس کی گرو کا کیا ہوا ہے. اس لیے ایسی باتوں کے اوپر تو ڈالانا عجیب لفظ ہے, جیسے کہنا کہ ہم سے بے رخی نہ کرتی, منہ موڑ کے نہ چل دینا, ہماری طرف توجہ اسی طرف رکھنا. کنہ کا انت تک باب نہیں. قرآن کریم میں انسانوں کے متعلق جو کہا ہے وہ طائر ہوتا ہے, یعنی جب بھی کبھی دوسری طرف اس کا قدم رک جاتا ہے, رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے, جب بھی احساس ہوتا ہے تو وہ پلٹ کے ہماری طرف آتا ہے. اور دیکھیے قرآن کا انداز کہ وہ ایک قدم ہماری طرف پلٹ کر آتا ہے, ہم دو قدم اس کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں. اب نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ غائب اور منتہا کیا ہے اس جگہ تعمیر کعبہ کی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. دینے والے اس ذریت میں آخر الامر کے لیے نے کہ وہ نبی پیدا کر, تو نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بتا دیا گیا تھا کہ اس پروگرام کی آخری کڑی کیا ہوگی. وہ ان میں سے جو اس طرح سے ان کی فکر کی قلب کی دماغ کی تحقیق کرے اور اس خلوص کے ساتھ وہ امت تیری طرف آئے, اس لیے کہ تو جہاں قادر مطلق ہے, قوتوں کا مالک ہے, اس کے ساتھ تو حکیم بھی ہے. تو دھاندلی سے اپنی بات نہیں منوایا کرتا, تو دلائل و براہین کی روح سے وہ بات بناتا ہے. تیرے پروگرام میں غلبہ ہی نہیں ہے, تیرے پروگرام میں حکمت بھی ہے. اس لیے یہ دعائیں ہیں ان کے لب پر جب یہ کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر رہے تھے. اور میں نے کہا تھا کہ وہاں بھی میں نے ایک اس دعا کا ٹکڑا چھوڑ دیا ہے, یہاں بھی وہ دعا ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ پہلا گھر خدا کا دنیا کے بت پرے میں اس کی تعمیر ہو رہی ہے, دو نبی تعمیر کر رہے ہیں, یہ دعائیں ان کے لبوں کے اوپر ہیں. اب ان دعاؤں میں, ان تمام تمناؤں میں, ان آرزوؤں میں کوئی دنیا والی بات کوئی نہیں آئی ہے. تو دعا یہاں تو یہ ہوا نا کہ یہ سارا کچھ جو تھا وہی جو مغرب کا تصور ہے ہمارے ہاں, تو وہ ٹھیک ہے جی, یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں, وہ بات یہی کچھ انہوں نے مانگا اس سے. یہ دین تھا عزیز علمان, یہ مذہب نہیں تھا, یہ تصوف نہیں تھا, یہ دین تھا. یہ دعائیں ہیں ذہن میں رکھیے, خدا کا پہلا گھر دنیا کے مقتدے میں, دو پیغمبر بنانے والے, تکمیل تک بھی ابھی نہیں پہنچا تو دعائیں کرنے والے, ان دعاؤں کے اندر یہ کچھ جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ ساری دعائیں. اور ان دعاؤں کے ساتھ ہے کہ ربنا وارزق اہلہ من الثمرات, یا اللہ ان کی روٹی کا بھی انتظام کر دینا. یہ ہے دین. یہ ہے روٹی کی اہمیت, رزق حلال کی اہمیت. پھر دوہراجوں سے یہ دعا کون سی ہے اور کون سا وقت ہے اور کون مانگ رہے ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں, ذہن میں آ گیا نا آپ کے. میں کہتا ہوں تاریخ انسانیت میں اس سے زیادہ مقدس وقت دعا کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا. کعبہ کے بن جانے کے بعد بھی وہاں جا کے آپ دعا مانگیں گے تو یہ بات نہیں ہوگی, تو یہ یہاں کی بات. پہلا گھر کوئی ابھی اور وہاں مسلم نہیں ہے, یہ دونوں معمار ہیں, باپ بیٹا محنت کر رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, بنا بھی نہیں ہے, پیش کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. یہ ذریت کے متعلق, آنے والے آخری نبی آخر الزمان کے متعلق یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور درمیان میں کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ سب ٹھیک ہے, ان کے لیے رزق حلال کا بھی انتظام کر دینا. یہ ہے دین عزیز. اس قسم کے قلب و نگاہ کی کامل توجہ کے زمانے میں بھی رزق حلال کا خیال نہیں ممکن ہوتا. یہ دعا ہے. یہ خصوصیت سے کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین میں رزق کو اس قدر اہمیت حاصل ہے. اہمیت کیوں ہے یہ دین کی, یہ خود ہی بتا دیا. یہ پھر میں آ گیا 14:37 کے ورزق ہم لینا سمراٹ, ان کے لیے رزق کا انتظام کر دینا. کاہے کے لیے؟ یہ کیوں رزق کا انتظام ہوتا ہے؟ مخصوص بالذات ہے, یہ کھایا دیا اس کے بعد روم گایا سو گئے, کیونکہ اسے پھر چائے کا وقت ہے وہ بھی پھر اس کے بعد ٹہل لیا پھر اس کے بعد آگے شام کو پھر کھا لیا مقروض بھی ذات ہو گیا نا. کہا یہ نہیں ہے عزیزہ نے مان قرآن ہے کس وقت میں یہ دعا اس میں لکھی ہے اس کو عام نظر اور روحانیت سے الگ کر دیا تین آگے روٹی کی دعا ہو رہی ہے وہیں یہ بتایا ہے کہ یہ روٹی کہیں مقصود بھی ذات نہ سمجھ لی جائے. دو لفظوں نے کہا ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون تاکہ ان کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں تو تھوڑیاں نہیں کر سکتی اور یہ ان کا پیٹ بھرنا مقصود بھی ذات نہیں ہے کہ یہ پیٹ بھرنا ہے صرف نہ پیٹ اس لیے بھرا جائے کہ وہ جو ان کے ذمے کام لگایا گیا ہے اس کام کے نتائج بھرپور مرتب ہو اس لیے میں روٹی کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ ہے عجیب عالمان کو میں نے کہا ہے نا کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ کھڑا ہونا چاہیے آپ سوچنا چاہیے کہ یہ یہاں کیوں لایا ہے. اور جو ترجمہ ہمارے یہاں ہو گیا اللہ ہم ویسٹ کروں تاکہ گزارا شکر ادا کرے چل یعنی مقصود ذہن سے نکل گیا تیرا فکر ادا کرو فکر ہو گیا اعلیٰ طرح کے باسو یعنی یہاں فریضہ تو ہو گیا نا پوجا پوچھو ان عربوں سے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے کہ فکر کے معنی کیا تھے بھرپور نتائج اتنا بھرپور کہ جس بکری کے تھنوں سے چلتے ہوئے بھی دودھ ٹپکتا تھا اتنا فراوانی سے دودھ آتا تھا اس کے اندر کہ وہ ٹپکتا چلا جاتا تھا اس کو وہ شکر کہتے ہیں. اور اگلی بات اور ہے عزیز عالمان اس میں راز کہ یہ جو کہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ انتظام کر دینا روٹی کا جو کیا بات جہاں جہاں خدا کے نام پہ دنیا میں کچھ بنا ہے وہ یہودیوں کا ہیکل ہو عیسائیوں کا وہ گرجا ہو ہندوؤں کا وہ مندر ہو ہمارے یہاں کی خانقاہ ہو مسجد ہو وہاں جو بھی بیٹھتا ہے وہ روٹی لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہے. کہا کہ اتنا بڑا ہم مرکز بنا رہے ہیں کہیں یہ صورت نہ پیدا ہو جائے کہ یہ میری اولاد یہاں مجاور بن کے بیٹھ گئے اور یہاں لوگوں کی روٹیاں توڑے خدا کو بھی ایسا نہ کرنا میرے بد بد گزار اپنی طرف سے ان کا انتظام کر دینا روٹی کا مجاور نہ بن جائے کہیں. ہاں ہاں بڑی چیز یہ جو قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ احبار و رحمان جو ہیں یا قلینا وال الناس بالباطل کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی تعمیری کام کیے بغیر لوگوں کی محنت سے روٹی کھاتے ہیں. یہ باطل کہا قرآن نے اس روٹی کو جو خود کوئی تعمیری کام کر کے کماتا نہیں ہے جو بھی اس کا انداز ہے روٹی کا قرآن اسے باطل کہتا ہے. سب سے بڑا تو احبار و رحمان کی روٹی کے متعلق قرآن نے کہا یہ کیوں اس کے بادل کا ہے یا کبونا امبانی ناتھ لوگوں کی کمائی کا جو روپیے یہ اسے کھاتے ہیں آج کچھ نہیں کرتے. یہ ہے وہ دن کہ جہاں جہاں بھی خدا کے عبادت یا ترسپش کے ورشپ کے نام سے کوئی مرکز بنے ہیں دنیا بھر کی خرابیوں کا موجود مرکز وہ ہوتے ہیں. وہ بنیاد اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہاں والے خود کما کے کھانا نہیں جانتے ایک وقت کی روٹی نہیں کما سکتے اور پھر جو خود نہ کما سکے اسے پھر روٹی کے لیے جو کس قسم کے دھندے کرنے پڑتے ہیں وہ ظاہر ہے ضرورت ہے دلیری ہے تو ڈاکو ہے ایسا کچھ نہیں ہے دیواریاں ہے اس سے بھی نیچے ہے تو پانی لگ رہا ہے. یعنی وہ ساری دن یہ ہے کہ خود کما کے نہیں کھا سکتا. یہ کہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا مرکز بنا رہا ہوں میں دنیا میں ساری دنیا کے لیے ایک مرکز یہاں کے چڑھاوے تو پوچھو نہیں کتنے ہوں گے پروردگار ایسی صورت میں پیدا کر دیں مجبور ہو جائیں گے یہ یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے اس کی عبادت کے لیے میں نے یہاں ان کو بتا دیا ہے تو اگر ایسی صورت نہ ہوئی تو یہ تو شاید مجبوراً بھی چڑھاوے جو ہیں وہ لینے لگ رہے ہیں. تو کوئی چھوٹی سی خانقاہ درگاہ یا چڑھاوا تھوڑا نہیں ہوتا تو جو ساری دنیا کے لیے خدا کا مرکز بنانا اس کو چڑھاوے کا تو پوچھو نہیں کتنا ہوتا تھا جا کے دیکھیے وہاں کے چڑھاوے جو ہیں آپ وہ جو کاڑے کے دروازے کی تالاب کھولنے والا سیبانی ہے پوچھا نہیں اس کی فیس کتنی. کہا کہ یہ انتظام اپنی طرف سے کر دینا, روٹی کا مسئلہ بڑا اہم ہے, کہیں یہ اس کے مجاور نہ بن کے بیٹھ جائیں, مجبوراً ہی نہ کہیں لوگوں سے روٹی مانگ کے کھانا پڑے ان کو. ایسی روٹی دینا جو ان کی محنتوں سے بھرپور نتائج پیدا کر سکے. یہ دن ہے عزیزان ایمان, اس دعا کے اندر ان دعاؤں کے ساتھ اس کعبہ کی تعمیر. اب اس وقت حسنا جو ہے میں نے عرض کیا اس کی یہ آخری کڑی آ گئی. اس آخری کڑی میں قرآن کریم نے دو لفظوں نے جسے کہتے ہیں سمر کر کے رکھ دیا, نچوڑ نکال دیا, تٹ تٹ کے رکھ دیتا. دو لفظوں کہا ابراہیم کی زندگی وَلَقَدْ اصطفیناہُ فی الدنیا اِنَّهُ فی الآخرۃ لمن الصالحین. اتنا بڑا مقام اس دنیا کے اندر بھی اس کو ہم نے منتخب بنا لیا تھا اپنا, آخرت کے اندر بھی وہ صالحین میں سے ہوگا. کہا یہ کیا کیا تھا اس نے جس کے لیے یہ کچھ ہوگی, کیسا وہ بن گیا, اس کا کردار کیا کیا تھا. سوچیے عزیزان ایمان, کہنے کے لیے پتہ نہیں کتنی مجلدات کی ضرورت ہوتی. اس نے دو لفظ کہے ہیں. کہا یہ ہوا یہ تھا کہ اِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب اس پہ رب نے کہا کہ ہمارے قوانین کے سامنے جھک جا, قال اسلمت لرب العالمین, اس نے کہا کہ لیجیے میں جھکا. کہنے کے بعد یہ بات کی, یہ اسلمت لرب العالمین. دیکھا آپ نے دو لفظوں میں اس طرح ساری کہانی کہہ دی. یہ ساختہ شیر کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے, اصل کا شیر ہے یہ اسلمت, زبان سے کچھ نہیں کہا. اسلمتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زبان سے بھی نہیں کہا ہوگا, یوں ہی کہہ دیا ہوگا. شیر ہے اس کا, مجھے بہت پیارا ہے. پوچھتے ہیں وہ جان اشاروں کو, تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو. پوچھتے ہیں وہ جان اشاروں کو, تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو. اسلم یہ ہے ساری بات, کچھ نہیں کہا, اٹھو. یہ ہے اس وقت ابراہیم. پوچھتے ہیں وہ جان اشاروں کو, بتائیے کون کون ہے جان دینے والا ہمارے لیے, تم بھی حسرت اٹھو. پھر اٹھ کے کیا ہے, تو اس کی پھر شروع کر دو اپنا انداز. حضور نے اس طرح سے دعوت دی ہے اور اس دعوت مقدسہ کو ہم نے وہ سمجھا ہے اور اس کے لیے ہم نے عمر بھر والے فکر کیا ہے, ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے, پارٹی بنائی ہے, اور ہم اس کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. کچھ نہیں, یہ حضرت اٹھو کیا کر سلام کرو. سب کچھ کہہ دیا, سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگتا اس پہ نہیں ہے ہاتھ میرے, اس دعا کے بعد سلام کرو. یہاں یہ بات ہے, کالا ربو ہوں اسلم, جانساروں سے پوچھتے ہیں کالا اسلم, بس یہ کہا قرآن نے, سب کچھ کہہ دی. بس اتنی سی چیز ہی ہے, لیکن یہ وقتی بات نہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ تو آخری سانس زندگی کا جو ہے اس سانس تک اسلم تو ہے, یاد رکھو. یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے, پوری زندگی اسلم. آوازیں کرتی جائیں, سلام کرتے ہوئے جھکتے چلے جاؤ. عزیزان ایمان, یہ جب کچھ کیا, اب آپ نے دیکھا کہ شروع سے آخر تک کن کن مرحلوں سے یہ گزرے ہیں. سب ایسے مراحل کہ جن میں سے ایک مرحلہ بھی انسان کی تربیت کے لیے کافی ہو جاتا ہے, جان ساری کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بہت بڑے اطلاعات تھے, یہ بڑے بڑے مراحل تھے. میں نے پھر دہرا دوں چند لفظوں میں, گھر میں باپ کے سامنے یہ کہنا, اور باپ اس کے آگے سب سے بڑا مہا منتری, بادشاہ سے زیادہ اقتدار کا مالک, پھر صاحب سرو صاحب اقتدار صاحب دولت, یہ سب کچھ ان کی وراثت میں آنے والا. باہر سے کہتا ہے, کہتے تو کیا ہو گیا ہے تمہیں, اپنے ہاتھوں سے لطف تراشتے ہو, پھر اس کے سامنے خود ہی کچھ ڈرے ہو جاتے ہو. آپ کی اصل میں کیا ہو گیا؟ پہلی چیز بعد میں کہا تو یاد رکھو اگر ان باتوں سے تم باز نہ آئے گھر سے نکال دوں گا آج کر دوں گا ملک سے بدل کرا دوں گا. اس نے کہا کہ شکریہ آپ یہ کچھ کرتے رہیے میں اس کے باوجود خدا سے یہ دعا مانگوں گا کہ اللہ تمہیں صحیح راستہ دکھا دے. پہلا مرحلہ بادشاہ کے یہاں جاتا ہوں. تم بادشاہ جسے نمرود کہا جاتا ہے تمرد کی انتہا ہے. وہ فرعون تو انا ربوں کو میرا اللہ صرف کہتا تھا تو تمہاری روزی کا میں مالک ہوں. یہ کہتا تھا انا اوئی امید تمہاری ماں کا زندگی میرے ہاتھ میں. وہ اتنا بڑا متمرد اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسئلہ کیوں کر تم چاہیے. یعنی اقتدار میرا ہے وہ بات ساری ہو چکی ہے. اقتدار تمہارا ہے اس کائنات میں. یہ بات جو تم نے کہہ دی کہ انا ہوئی امید وہ اس لیے ہے کہ تم حکومت کے نقشے میں ہو. میں تمہارا نقشہ ابھی اتارتا ہوں. میرا خدا مشرق سے سورج سے نکالتا ہے. اگر کائنات میں تمہارا اختیار ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دباؤ اور بہت اللہ بھی دبو. اتنا پیڑا کیا تم کہنے بادشاہ محدود وہاں کی یہ کیا تھی پوری کی پوری قوم ان کا ہر خدا جس کو انہوں نے کہا کہ جو ہے جس کے سامنے ہم سجدہ رہ جاتے ہیں وہ ستارہ اور وہ چاند اور وہ سورج ایک ایک کے متعلق دلیل کئی بار نہیں ذرا ٹھہر جائیے. جو ہی وہ غروب ہوا اس نے کہا تو یہ خدا ہو سکتا ہے جو آج اس قدر درخشندہ ہے تھوڑے ہی وقت کے بعد وہ غروب ہو جاتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اسے خدا بنا رہے ہیں. ان کے بت قدر میں پہنچ رہے ہیں جو ایک بت کے ٹکڑے کر دیتے ہیں پھر انہیں سے منواتے ہیں وہ ایک کو جو چھوڑ کے اسی حالت میں یہ ساری باتیں آ چکی ہیں ان سے منواتے ہیں کہ ابراہیم کیوں مذاق کر رہے ہو تمہیں تو خود پتہ ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے. پوری پوری قوم قوم نے کہا کہ اچھا پکڑو اس کو جلاؤ اس کو آگ میں ڈالو اس کو. ملک چھوڑ دینا پڑا. یہاں آنے کے بعد اتنا چہیتا اللہ عالم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ان کو وادی غیر بھی بھرے میں بسا رہے ہیں جہاں خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو کچھ کھانے کا نہیں ملے گا اس انتظاروں کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کچھ تھا کن منازل میں سے یہ گزرا ہے ابراہیم علیہ السلام. وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بڑی بڑی جان گزار وادیوں میں سے گزرنا پڑا ابراہیم کو لیکن ہر مرحلے میں یہ امتحان سے پورا ہوتا اس کساتی کے اوپر پورا اترتا چلا گیا. ساری زندگی اس کی ہوئی جب جہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ ہر مرحلے میں وہ اقتصادی کے اوپر پورا اترا. کہا ہم نے کہا انی جائز ہوتا دن نہ امام ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے بنا کے بھیج دیا امام بنا دیا انسانیت کے لیے امام. بڑی چیز ہے عزیزان لیکن بڑی چیز ایسے تو نہیں مل جاتی. یہ اس وقت ابراہیمی اب صاحب نے سمجھا کہ وہ خدا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ساری انسانیت کے لیے یہ اس وقت ہے. ان مقامات میں سے گزرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد کہیں یہ مقام آتا ہے. چھوٹے پیمانے کے اوپر امام بننا ہو چھوٹے پیمانے کے اوپر یہی اطلاع آئیں گے. اس کو بڑے پیمانے پہ ماننا ہو بڑے پیمانے پہ اطلاع آ جائیں گے. لیکن ایک لیڈرشپ وہ بھی ہے جو آج کل ملتی ہے ہمارے ان کو ملت ابراہیمی کو پکارنے والے. ہم تو کم ملت ابراہیمی والے ہیں. قرآن نے یہ کہا ملت عزیز ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جس کی جا رہے ہیں بات دوسری طرف چلی جائے گی. ان مراحل میں سے ان منزلوں میں سے ان کوٹھالیوں میں سے نکلنے کے بعد جب ہوا تو کہا ہے کہ ہاں ابراہیم اب تو نے اپنے آپ کو یہ ٹیسٹ جتنے تھے ان کے اوپر پورے اترے تو اس کے بعد تم نے ثابت کر دیا کہ تم انسانیت کی امامت کے قابل ہو قیادت لیڈرشپ تم اس کے قابل ہو. عزیزان ایمان یہ ہونی چاہیے کسوٹی اور معیار آپ کے پاس یہ دیکھنے کے لیے کہ ووٹ کس کو دیا جائے. امامت کے لیے آپ طے کرتے ہیں لیڈرشپ کے لیے طے کرتے ہیں اس میں ابراہیمی اگر آپ نے سامنے رکھنا ہے تو دیکھیے کس مقام کے لیے کہا اس نے. اب آگے ایک بات اور آتی ہے اور وہ بڑی اہم قال ومن ذریتی، کہا کہ میرے متعلق تو یہ کہہ دیا تو یہ میری آل اولاد جو آگے ہے آ رہی اس کے متعلق بھی تو کچھ وعدہ دے دیجیے، وہ تو بسایا تھا اپنی اولاد کو بھی یہاں آ کر، کہا وعدہ جو میری ساتھ صرف ہو رہا ہے جائے لوگ تجھے منایا صرف، دیکھیے کیسی غریب چیزیں آتی ہیں قرآن میں علی گانے من جائے لوگ کا، اور انہوں نے کہا کہا آگے بھی تو ابراہیم تھا سرکار، یہ تو کہا میرے مطلب کہا گیا ہے کہ آگے جو اولاد آئے اب یہاں آتی ہے صحیح، وہ جو ملت ابراہیمی جسے آپ کہتے ہیں، دین جس کو آپ کہتے ہیں، کہا قال لا ينال عهد الظالمين، کہا کہ نہیں بھائی یہ وراثت میں چیزیں نہیں آیا کر، یہ بریرا فلا ابن فلا چیزیں وراثت میں نہیں آتی، تیری اولاد میں سے بھی اگر کوئی صالحین میں سے ہوگا تو ہی کرے، تو یہ کچھ وہ کس بنا پر ہو جائے گا کہ اس کا ذاتی کردار جو تھا، اگر وہ اس مقام پہ نہیں رہا تو پھر ہم وعدہ نہیں کرتے، یاد رکھ سخی لالو خون پلا جو ترت جائے جو رات ٹکا کر رات دے، اور اس کے بعد ساری دنیا میں عزیزان من وہ دنیا داری ہو دینداری آپ کے مفہوم کی ہو ہر چیز وراثت میں چلی آ رہی، دیکھا کیسے دو تو ہم جواب مل جائے، یہ وراثت کی چیز نہیں، انسانیت کے جوہر وراثت میں عزیزان من، ایم اے باپ ہو اور اس کا بیٹا جو پیدا ہوتا ہے الگ دو بھی اس کو نئے سرے سے سوائی کرتی ہے، وہ ذرا سی چیز بھی اپنے وراثت میں نہیں لے کے آتا، باپ کی جو انسانی خصوصیات ہیں سبھی خصوصیات تو اور ہیں، وہ تو اور بات ہے بکری کا بچہ بکری مندری ہوتی ہے، وہ انسان کا اسی قسم کا عجیبا سا ہوتا ہے، انسانیت کی جو صلاحیتیں ہیں وراثت میں نہیں ملتی، کہ جائے کہ کردار کی صلاحیتیں وراثت کے اندر لے جائیں، کہا غلط میں ابراہیم کا بیٹا ہوں نا اس کو قابل نہیں بنا دے گا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے لیے کہا ہے وہ وراثت اس کے لیے آ جائے، اور یہی تیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں نے کہا ہے نا کہ یہاں سے دین یونیورسلزم آ گئی تھی، دین کے اندر انسانیت آ گئی تھی، عالمگیریت آ گئی تھی، قومیت کا معیار پلٹ کے رکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہا کہ ومن تبع فهو مني، تم کہتے ہو ہم ابراہیم کے ساتھی ہیں، ابراہیم کی قوم میں سے ہیں، اس کے ساتھ والے ہیں، اس کے گروہ میں سے ہیں، اس کی پارٹی کے ہیں، قطعاً غلط ہے، جو میرا اتباع کرے گا خدا کے راستے میں وہ میرا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو میرا بیٹا بھی میرا نہیں، جی یہ ہے عزیز ایمان اسلام، غلط سادہ نہیں دیا جا سکتا، ہاں اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ خود ذات باری تعالیٰ بھی جسے ہم کہیں گے کہ کس قدر حضرت کیف کے ساتھ یہ داستان بیان کرتے ہیں، یہ کچھ بیان کرتے ہوئے 16:120 نکال دیجیے، بلکہ 122 کہا ابراہیم اس قسم کے کردار کے مجسمے کو تم سمجھتے ہو کہ تم ایک فرد تھا، یو آر جسٹ این انڈیویجل، کیا کہہ رہے ہو تم، اس قسم کے جانے اور صفات جو افراد ہوتے ہیں وہ فرد نہیں ہوتے، ان ابراہیم کانا امتن کانت للہ حنیفاً، وہ تو ایک پوری کی پوری قوم تھا، اتنی صفات کا مالک جو امام ہو جو لیڈر ہو عزیزان ایمان وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ پوری قوم کا عکس ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ پوری قوم کو اس کا عکس ہونا چاہیے، اس کی ذات کے اندر پوری قوم سموئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کردار کے عکس قوم کے افراد سے پڑتے ہیں، کہا کہ ابراہیم کو تم ایک فرد سمجھ رہے ہو، کانا امتن کانت للہ حنیف، ساتھ ہی یہ بتا دی کہ وہ خصوصیات کیا تھی، یہی نہ سمجھ لو کہ ہم ذریت ابراہیمی میں سے ہیں وہ سب کچھ آ گیا، آنے تن للہ آنے، کیا کیا لفظ ہیں قرآن کے عزیزان ایمان، ان کے ہاں یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ پانی کی میونسپل کمیٹی کی پانی کی ٹینکی جاتی ہے نا تو پیچھے اس کے تیز ہوتے ہیں وہ بند کر سکتے جہاں وہ ضرورت ہوتی ہے نا چھڑکاؤ کرنے کی وہاں اس کو کھول کے بڑی ہوئی ہوتی ہے ٹینکی چلی جا رہی ہوتی ہے تو ایسے نظر آتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے خالی ہے چلی جا رہی ہے بے ضرورت اس میں سے ایک قطرہ نہیں کرتا جہاں ضرورت ہوتی ہے پورا کا پورا منہ کھل جاتا ہے یہ جو ہے ان کے ہاں یہ ٹینکیاں تو نہیں تھیں مشکیزے ہوتے تھے مشکیزے میں وہ پانی بھر دیتے تھے تو اس قسم کا مشکیزہ ہوتا تھا کہ جس کا کھلا ہوا بھی ایسا ہو اور منہ اس طرح سے بند کیا جائے کہ ایک قطرہ پانی کا اس جگہ نہ ٹپکے جہاں ضرورت نہیں ہے اس کی اربوں کے یہاں تو پھر پانی تو بہت ہی نکلی اور جو جادو سفر میں جاتے تھے اگر ان کا مشکیزہ ایسا ہو تو وہ جیسے وہ سرکار کرتا چلا جا رہا تھا نا تو اسکول کا لڑکا تھا اس نے کہا تھا ڈرائیور کے لگا تو آئیے ٹینکی سے کیوں دی آئیے سارا ہی پانی والا جانا ہے تو اس میں تو اگر ٹینکی ایسی ہو تو خود ہی وہ چونڈی پوری جائے تو جہاں ضرورت ہوتی ہے پانی کی اس وقت تک تو پانی ختم ہو جائے گا سارا ان کے مشکلوں میں سے اگر تھوڑا سا پانی کے راستے میں ضائع ہو جائے تو وہ تو پوچھوں میں قیامت آ جائے یہ جو ہوتا تھا مشکیزہ جس میں بھرا ہوا پانی امانت کی طرح محفوظ رہے لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں وہ اپنا منہ کھول دے اس کو تانے تن کہتے ہیں ابراہیم اتنی خصوصیات کا مالک دے گا ذرا سی بات بھی وہاں باہر نہیں ہوتی تھی وہاں ضرورت ہوتی تھی منہ کھول دیتا تھا تانے تن کاہے کے لیے منہ کھول دیتا تھا بلّا اپنے لیے خدا کے مقرر کیے ہوئے مقاصد کے لیے جوہروں سے بھری ہوئی یہ ایک مشکیزہ تانک جہاں ضرورت ہوتی تھی ارشاد خدا بندی ہوتا تھا اس کا مقصد آتا تھا اتنا وسیع ضرب کے منہ کھول دیتا تھا اپنا یہ تھا ابراہیم کانا امتن کانے تن للہ انیسا اور خدا کے مقرر کیے ہوئے مقاصد کے خلاف کوئی مقصد زندگی کا پاس نہیں حنیفہ کہتے ہیں جن میں پنجابی سے نا کبھی سیب تریا جانا یعنی ادھر ادھر وہ دیکھے نہیں اپنے مقصد کے اوپر اس کی نگاہ ہو اور سیدھا اس کی طرف جائے اور کہا یہ بات تھی ولن یکن من المشرکین وہ مشرک نہیں تھا یہ بات نہیں تھی کہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا یہ تو صرف بہت محسوس کر دیتا ہے یہ تو بات ہی نہیں حنیفہ ہوتا ہے توحید والا کوئی مقصد زندگی کا اور نہ ہو سوائے ان مقاصد کے جو خدا نے مقرر کیے ہوئے کسی طرح بھی اپنی صلاحیتوں کو صرف نہ کرے بجائے ان مقام بزرگ ان مقامات کے جن کے لیے خدا نے کہا ہو کہ یہ کر یہ ہوتی ہے توحید کہا وہ مشرک نہیں تھا یاد رکھو امتن کانے تن دن کیا کہہ گیا اقبال کیا کہہ گیا بچشمے کم مبھی تنہائی ان رہا میں تنہا بیٹھا ہوں یہ نہ سمجھو کہ میں تنہا ہوں بچس نے کم نبی تنہائی انتہا کہ من سب کارواں دل بھر کنارم میرے اغوش نے تو پھولوں کے ہزاروں کارواں سنائے ہوئے ہیں تم مجھے تنہا سے مل رہے ابراہیم کے اغوش نے تو سینکڑوں کارواں نے دل سنائے ہوئے تھے جب جا کے امامت کا مقام آ یہ تھا وہ ملت ابراہیمی جس کے لیے کہا سننا او ہے نا الہو کا یہ رسول تیری طرف ہم یہ وہی کہہ رہے ہیں اب نبی مسلسل کے مخاطب یہ وہی ہے کہ ان تبا ملت ابراہیم حنیف اس ابراہیم کے مسلک کا اتباع کرو حنیف تھا ما کانا من المشرکین مشرکین میں سے نہیں اس ملت کا اتباع کر ابراہیم کے نام لینے والے یہیں پھر آ گیا اقبال پتہ گوئے مت کہ مسلمان نامسلمان مسلمان نامسلمان اس مسلمان کے متعلق میں کیا کہوں مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو حالانکہ نامسلمان اس کے متعلق اس کے سوال کیا کہوں دوزین کے پورے خلیل اس کو اس کے سوال کہ ابراہیم کا بیٹا تو یہ ہے وہ آزری کر رہا اور بت پرستی کر رہا ہے اور یہ جو پھر اوپر اس کے ان کے نام لے والا مہنت اور مجاور ہیں بڑے بڑے آپ کے ہاں سے یہ ملت ابراہیمی کے حنیفن کے وہ دئی ہیں ان کے متعلق جو کچھ کہہ دیا آدمی خان امن اسے نظر آتا ہے کہ آج بھی والدن وہ سب زندہ پکانے والا کیا نظر تھی اس کی اس کا ڈر میں بھی یہی ہوتا تھا سر بڑے غور سے سننے کی بات ہے جو کچھ لوگ یا تیسرا زخت پیوے فرقہ بازے یہ جو فرقہ دارانہ مذہبی پیشوائیت ہے ہمارے ہاں کی یہ بڑے بڑے حقیق بنے پھرتے ہیں پیرے فرقہ بازے تیسرا زخت بیٹے سے کہا بیٹا ذرا تمہیں کام کی بات بتاؤ پھر قبر کا سلامت رکھنا ہے نا تو میری بات سمجھو ترا ہی نقطہ بائڈ ہندو جہاں کرد یہ بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں جن کے نا پہلے بند پکی طرح سے اس کو ہندو جان بنا لو اپنی بڑے قطر کی بات تمہیں کہہ رہا ہوں سن لو دل کے کانوں سے یہ بات نمرودان ہی دور آشنا باد اس زمانے کے نمرودوں کے ساتھ یاری رکھا اپنی جو فیض شاہ اور ان کے فیض سے براہیمی بنا کر براہیم بنا نمرودوں کے ساتھ اپنے ورانہ گاٹ اور براہمی کر پھر دنیا نے ان سے فیش آہا بنمرودان دور آشناد آج اس دور کے نمرودوں کے ساتھ لڑانا سانیہ جو سازش ہاں یہ کیا شخص ہے یہ بتانے والا اور پھر ان کے نظر آتے سب کو اور جو کچھ ان کی طرف سے ملتا ہے اس کے زور پر براہمی کما کر دنیا نے مجبور کر یہ لوگ ابراہیمی کے سب سے بڑے دعوے کا قرآن نے پتا کیا کہا تھا یہ جو کہا تھا کہ ابتدا کرو ملت ابراہیمی کی اس کے لیے ایک اور نسل تھا وہی ہے وہ جہاں ابتدا کا ہے جو بتا ہے اس کو پتی ان سے یہ کہا تھا ابتدا کرو ملت ابراہیمی وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیمَ مُصَلَّى سیدھی سی بات ہوگی آسانی ہے مقام ابراہیمی کو یہ میں ترجمہ بتا رہا ہوں جو کیا جاتا ہے مقام ابراہیمی کو مصلی بناؤ دو بتائے 125 مقام ابراہیمی کو مصلی بناؤ یعنی ابراہیم کو آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ پیدا ہوتے ہی گھر میں آنکھ کھولتے ہی کن مسائل مشکلات کی وادیوں میں سے وہ گزر کے یہاں تک پہنچی ہیں اور کہا ہے کہ ان کا اتباع کرو اس کے بعد یہ کہا کہ اس کی ملت کا اعتبار کرو پھر کہا وقت کا خصوص حکم ہے یہ مقام ابراہیمی کو مصلی بناؤ میں بتاؤں گا کہ قرآن کے الفاظ کے معنی کیا ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ جن کے متعلق کہا بنمرودان ہی ملت یعنی پھر یہ ان چیزوں کے متعلق ہمارے ہاں عمل کیسے ہو رہا ہے مقام ابراہیمی کو مصلی بناؤ کعبہ کے حریم میں جو باہر اس کے یہاں حکیم کعبہ کہا جاتا ہے وہاں ایک مقام ایک پتھر وہاں وہ رکھا ہوا کہا کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تو یہ ہو گیا مقام ابراہیم تو اس پتھر کو تم مصلی بناؤ تو جو بھی یہاں آئے حج کرنے یہاں دو نسل پڑے ابتدا ابراہیمی ہو گئے کسی کے سامنے مقام ابراہیمی کو مصلی بنا لی دیکھا آپ نے اتباع ہو رہا ملت ابراہیمی کی پیروی ہو رہی مقام ابراہیمی کو مصلی بنایا جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے مطمئن نہیں ہے جوانے کے ساتھ یہ مقام کا لفظ تو آپ کے ہاں بھی ہے مقام ابراہیم کیا تھا بات صاف ہو سر وہ لے لو نا انسانیت میں مقام ابراہیمی کیا تھا مقام ابراہیمی کو تم نے بنانا ہے کیا بنانا ہے اب اگر دس آ گیا مصلی اور مصلی وہ ہمارے یہاں کا پنجابی والا مصلی وہ تو شکر ہے کہ انہوں نے مصلی ہی کیا ہے تو مصلی کیا لینے کو اسی چیز لگا لے انہوں نے لاڑی منڈے نہیں سمجھتا اتنے کو مصلی کی ہوں گا یہ بتاتا ہی جاؤں کون بتائے گا یہ جو لال پور اور منتگمری کی بار کہلاتی ہے نا پہلے جنگلی علاقہ ہوتا تھا تو اس کے بعد اس کو بسایا گیا بڑی محنت کی گئی وہاں کی سب کچھ وہاں کے کچھ لوگ وہ یہی وہ قسم کے چیکن کمار یہ خانہ بدوش یا پرانے زمانے کے ان کے لوگ وہ یوں سمجھیے کہ وہ جیسے بس وہ مسلمان کو بھول گئے
یہ ان کو اپنے میں سے نہیں سمجھتے تھے, سیدھے نہیں سمجھتے تھے. تو وہ لوگ جو ہیں جن کو اس طرح سے مقام نہ ملے اپنے معاشرے میں کوئی عزت کا, وہ زیادہ مذہب پرست ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں. تو وہ نمازیں نہیں پڑھنے لگ گئے تو اس طرح سے تو کچھ تھوڑا سا مقام ہو جاتا ہے نا, تو وہ مسلح جو ہے مسلی سے وہ مسلح والے زیادہ ہو گئے. تو وہ جو تھا ان کا نام ان لوگوں نے مسلح رکھ لیا, یعنی وہ فیوڈر کے فیوڈر ہی رہے. تابلا نفرت ان کا سمجھا جاتا, پوچھا جاتا تھا کہ وہ کون ہوں گا جی, وہ تھوڑی آئے عوام نے رجوت آگے نے نوارا نے سب کچھ وہ لڑے آگے نے تو یہ مسلح ہوں گا, یعنی وہ مانے کہ یہ چوہا تمہار ہوں گا. یہاں تک پہنچ گئی بات آپ کی ہیں. تو یہ جو تھا لگتا کہ مقامی ابراہیم مسلح, مقامی ابراہیم کو مسلح بنا دیا. مقام ابراہیمی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ میں ذہن میں آپ کے آگے ہے نا, تو قرآن نے کہا کیا ہے آپ یہ رہا کہ مسلح کیا ہوتا ہے پیچھے اربوں کی, یہ روس کوس ہے نا, اس کے اندر وہ جس لائن کے وہ کیا کہتے ہیں اس کے, میں تو کبھی گیا نہیں, جس کے گھوڑے دوڑتے ہیں ٹریک, وہ جو گھوڑوں کا ٹریک ہوتا ہے وہ ٹریک جو ہے وہ ہے جو ان کے ہاں مسلح کہلاتا تھا. تو اس لیے کہ ان کے ہاں نمبر ون گھوڑا جو تھا اس کے پیچھے دوسرے نمبر پہ جو گھوڑا اس طرح چلے کہ وہ ان کی چنوتیوں کے پیچھے پیچھے تو رہے, آگے نہ اس کے جائے لیکن اس کے اور اس کے درمیان فاصلہ بھی نہ رہے. یہ جو دوسرے نمبر کا گھوڑا ان کے ہوتا تھا اسے وہ مسلح کہتے تھے, کہ خدا کا ابتدا اس طرح کرنے والا کہ اس سے آگے تو نہیں بڑھتا لیکن اس میں اور اپنے اندر فاصلہ بھی نہیں رکھتا. عربی یہ قرآن کی کہا مقام ابراہیم کو اپنی منزل رکھو, اس کورس میں جا رہے ہو اس ٹریک کے اوپر چلو چلو اس طرح سے کہ یہ تو تمہارے سامنے ٹارگیٹ تمہارا رہے, نصب العین یہ تمہارا رہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ نبوت ہے اس کے پاس, اس نبوت میں تم نہیں پہنچ سکتے, تم سے تو پیچھے رہو لیکن اتنا بھی پیچھے نہ ہٹ جاؤ کہ ابراہیم اور تم میں فاصلہ درمیان میں آ جائے, یوں چلے جیسا دو نمبر کا گھوڑا ریس کورس پہ چلا جاتا ہے. مکان ابراہیم لیکن دین وغیرہ میں جب بدلتا ہے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے نا. اب ذہن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, میں نے عرض کیا تھا ان دونوں شخصیتوں کے متعلق علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کو ہم نے اسوہ حسنہ بنایا, بہترین ماڈل بنایا ہے آپ کے لیے. اب آپ نے دیکھا کہ وہ ماڈل کس قسم کا, اور پورا ماڈل کی پوری تفصیل خدا نے خود دے دی ہے, پورا خط و خال پوری رنگینیاں بھی رانائیاں بھی جلال بھی جمال بھی سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے صاحب. اس قسم کا حسین ماڈل سامنے رکھ دیا تھا اور یہ کہا یہ تمہارے لیے ماڈل. میں نے کہا تھا کہ میں بعد میں یہ عرض کروں گا کہ یہی ماڈل جب ہمارے ہاں کی نزدیک کیفیت کے حصے کر گیا, روایات میں یہ ماڈل آ گیا, تو اب دیکھیے ان کی روح سے ابراہیم کا ماڈل کیسا سامنے ہمارے. میں یہ عرض کر دوں کہ یہ روایات منسوخ کی جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضور کی نہیں ہو سکتی, یہ وزنی ہیں بنائی ہوئی ہیں بعد کی, ظلم یہ کیا ہے کہ وضع خود کی ہیں اور ان کی تقدیس قائم کرنے کے لیے انہیں منسوخ کر دیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور آپ دیکھیں گے کتنا بڑا ظلم کیا. دو شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کو اس وقت حسنہ بنایا, وہ بات ہمارے سامنے آ گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے یہ پوچھا تھا کہ کیسا توحید مارتا, بات میں نے پوری وضاحت سے سمجھا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اتنی شک نہیں تھا کہ خدا زندہ نہیں کر سکتا. پرانے کہا تھا کہ ایمان ہے تمہارا کہ نہیں, اس نے کہا بلا ایمان ہے ہمارا, میرا ایمان ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے, تو نے جو کہا میں تو پوچھتا یہ ہوں کہ طریقہ کیا ہے اس کا تاکہ میں وہ طریقہ اختیار کروں کہ اسی سے یہ قوم زندہ ہو جو قوم مردہ ہے. بات اتنی تھی, کتنا بڑا یقین ہے یعنی یہ بات تو خدا زندہ کر سکتا ہے. ابھی ایک منٹ پہلے دو آیتیں پہلے تو بادشاہ کے ساتھ مناظرے میں حضرت ابراہیم نے دلیلیں دی تھی تو رب اللہ بھی یہ ہوگی میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے بڑا یقین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن اب روایات کے اندر آئیے عزیزان من، اسوہ ابراہیمی کیا پیش کیا جا رہا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم حق کرنے میں ابراہیم سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، جب ابراہیم نے یہ کہا تو اس نے شک کیا. تو اتنے بڑے جلیل القدر نبی نے تو شک کیا، اور دوسرا ان سے بھی بڑا عظیم المرتبہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ابراہیم سے بھی زیادہ حق حاصل ہے شک کرنے کا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. عزیزان ایمان، اگر ان انبیاء کو بھی حق پیدا ہوتا ہے تو ہم یقین اس آسمان کے نیچے کہاں ڈھونڈنے جائیں گے. اور ان دونوں کی شخصیتوں کی علیہ السلام، ان شخصیتوں کو ہمارے لیے اس کا حسنا قرار دیا جا رہا ہے. ایک تو شک ہوا معاذ اللہ، دوسرے نے کہا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں شک کرنے کا، اور ان دونوں کا اس وقت ہمارے لیے، تو ہمارا تو ایمان ہی کہیں ملا سکتا. عزیزہ نے من بتائیے، میں کسی اور سے نہیں کہہ رہا، جس کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نقش قدم جو ہے وہ ستاروں کی طرح جگمگا رہا ہے، انہیں کے اوپر چلنے کے بعد ہم مقصد انسانیت کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. ان کے متعلق میں کیسے مان لوں کہ یہ صحیح بات رسول اللہ نے فرمائی تھی. عزیزہ نے مان، آپ کو کفر کہتے ہیں، مجھے پھانسی پہ لٹکا دیجئے، اپنے لیے وہ سب کچھ برداشت کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کبھی یہ چیز نہیں ثابت کر. عزیزہ نے مان، وہ تو پوری نو انسانی کے لیے ماڈل اور زندگی کو یقین سے چلتی. سونا تعزیر حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے دو یقینی، یہیں پر معاملہ نہیں ختم ہو گیا. سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے شک کیسے کر دیا. کسی کے آگے ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ابراہیم نے یہ خود نہیں کیا تھا، شیطان نے ان کو وسوسہ دے دیا. چل جاؤ، یہ ان کی طرف سے ڈیفنس پیش کی جا رہی ہے. خدا ایلانیہ کہتا ہے شیطان سے، ابلیس سے، اس نے کہا تھا کہ ذرا مجھے چھٹی دے ابن آدم کے ساتھ، یہ نہ کرنا کہ درمیان میں میرا کینٹیا دبا دو. اس نے کہا میں چھٹی دے دیتا ہوں، میں نے چھٹی دے اور پھر دیکھ کے نہ اس کو کس طرح پگنی کا ناز نکالتا ہوں. خدا یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ٹھیک ہے تو کر کے دیکھ دو جینیا، میرے مخلص بندوں کے اوپر تیرا کسی قسم کا غلبہ نہیں ہو سکے. چل توڑی اور میری یہی شرط رہی ہے، چیلنج رہا، تو پیر آزما ہم گزر آزما، میرے مخلص بندوں کے اوپر تیرا کبھی غلبہ نہیں ہوگا. خدا اس بیچ کو چیلنج دے رہا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم جیسے مخلص بندوں کے اوپر اس کا غلبہ یہ تھا کہ اس نے وسلہ ڈالا اور اس خدا کے متعلق سچ کرنے کا معاذ اللہ. عزیزہ نے جی اور آگے چلیے، لیکن کلیجہ خان نے کہا کہ ایک دفعہ اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کہ چلو باہر تہوار ہے ایک، وہاں ستارہ پرستی کا جشن منایا جا رہا تھا. میں نے باتیں ساری آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ چلو، تو انہوں نے کہا تھا کہ فرما کر لیا جاتا تھا، انہوں نے کہا جنم دے نہ لینا. یہ آئی بات. اس کے بعد روایت میں یہ آیا کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا، بیمار وار کس نہیں تھے، جھوٹ بولا تھا. تھوڑی سی عربی جاننے والا، ذرا سا محاورے کے اندر جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پرو نو آئی ایم سیک آف، بہن ہی اپیل ہوتی ہے عربی زبان میں، بازار سے ان کے تمہارے معبودوں سے تھوڑا خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی برائل منکم من مطالبین، عام شک عربی محاورہ ہے، تقیم کہتے ہیں جس کو وہ کہتا بیزار ہونا کسی چیز سے، دادا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، جاؤ تم اپنے پیاروں کے اندر، میں تو تمہیں بتا چکا ہوں میں ان کو مانتا ہی نہیں، کسی بات ہے انہوں نے کہا تھا میں بیمار ہوں، اچھا جی اگر کہا بھی تھا تو ہو سکتا ہے کہ ہوئی بیمار تو کہیں نہیں، وہ بیمار وار تو یوں تھا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اچھا جی ایک تو یہ ہوگا، پھر انہوں نے بھی اس بت کدے کے اندر جہاں توڑے تھے بت، اور اس کے وہ ایک بت جو بڑا تھا اس کو توڑ دیا تھا، اور انہوں نے آ کے پوچھا تھا کہ تم نے ایسا کیا ہے، تو کہا تھا کہ نہیں یہ اپنی طرف سے، کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، اس سے پوچھے حالانکہ یہ بات نہیں تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کس نے کیا ہے، یہ تو ایک بڑا بت سلامت ہے نا، جس کے متعلق تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ غیر کی باتیں نہیں بتایا کرتا ہے، تو اس کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، تو اس کو انہوں نے کہا تھا ایک طرف لے جا کے قرآن نہیں ہے ابراہیم دادا کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے لوگوں کے سامنے، تجھے تو پتہ ہے کہ بت نہیں بولا کرتے، تو اس نے کہا تھا کہ لانا تھا تم پہ تمہارے رسک کے اوپر، یہ جانتے ہو اور لوگوں کو دھوکہ دیتے، بات یہ کہا یہ دوسرا جھوٹ تھا جو ابراہیم نے بولا، دو ہوگا کہنے کے ایک تیسرا بھی بولا، یہ تیسرا کہاں بولا، کہنے کے جب وہ آپ گئے ہیں ہجرت کر کے تو اپنی بیوی زوجہ محترمہ اگر کہ سارا ساتھ تھی، تو مصر میں سے آپ گزرے، وہاں کا بادشاہ بڑا مستبد تھا، سنا یہ تھا کہ کوئی بھی اس راستے سے کوئی گزرتا ہے وہ اس کی بیوی کو پکڑ لیتا ہے بادشاہ، معاذ اللہ اپنی آسمانی کے لیے، انہیں وہاں پتا چلا ان کا کیا کیا جائے، انہوں نے بیوی سے کہا کہ اگر ایسا ہو پکڑے تو تم سے پوچھیں تو کیا جانا کہ میں تو بیان ہوں ان کی بیوی نہیں، تو انہوں نے کہا یہ الگ بات ہے کہ اس کو بھی اس نے توڑا نہیں، وہ تو اور کہانی ہے نا، افسانہ جو اس کے بعد ہے کہ اس نے پکڑ لیا، ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پتھر کا ہو گیا، پیچھے ہٹایا تو پیٹ پیٹ ہو گیا، پھر بڑھایا پھر پتھر کا ہو گیا، یہ کچھ بھی ہے ان کے بچوں کی صورت، لیکن نہیں جھوٹ بلوانا ضروری تھا، تو یہ تھا نا کہ میں ان کی بیوی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں، تو بہن تو نہیں پکڑا کرتے، کرنے میں یہ تیسرا جھوٹ ہوگی، بخاری شریف کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دفعہ جھوٹ بولا تھا، ایک اتنا بڑا نبی خدا تھا جس کے لیے ویسے ضرورت بھی میں سمجھتا ہوں تو تین نبی کے متعلق، لیکن خاص طور پہ نوزانہ صرف دود کا نہیں نبی ہے، یعنی صادق یہ نہیں ہے، صرف دود کہا ہے خدا جو کبھی جھوٹ نہ بولے ہمیشہ سچ بولے، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو ویزا نے مان، یہ تو نبی کا سچے ہونے پر مان ہے ہمارا، جو ہم اس کو مانتے ہیں کہ اس کی طرف وہی آتی ہے، ورنہ وہی کی تو ثبوت ہی نہیں اور ہوتا، جب تک رسول کی صداقت پر ایمان نہ لایا جائے اس کی نبوت پر ایمان لایا ہی نہیں جا سکتا، تو اس کی اور دلیل ہی کوئی نہیں ہوتی، دلیل یہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے خدا کی طرف سے مجھے نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں تو ساتھ بولتا ہے بس، اور اگر نبی کے متعلق بھی یہ ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو جھوٹ پتا نہیں تم کن باتوں میں وہ جھوٹ بولتا، سوچیے نا، تو ایک نبی ابراہیم علیہ السلام جیسا تین دفعہ جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی صادق وہ کہتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، یہ ان کی تائید کرتے ہیں بخاری شریف میں، ارے بھائی یہ کیا جھوٹ بولا، تو پہلے وہ دو جھوٹ تھے، پھر اس میں یہ ڈیفینس آئی، کہنے کے وہ دو جھوٹ جو تھے وہ تو دین کی خاطر تھے نا، یہ کہا تھا میں بیمار ہوں میں نہیں وہاں جا سکتا، اور یہ کہ بدھ جو ہے میں نہیں توڑے، وہ دین کی خاطر تھا بس، یہ آخری جو کہہ دیا ہے کہ بیان کرو، تو وہ بھی بھائی ان کی عزت بچانے کے لیے تھا، سمجھے نا، یہ نظریہ ضرورت آ گیا نا، جیسے نام یہ ڈیفینس پیش کی جاتی ہے، یہ جتنی بھی بخاری شریف کی شرح آگے لکھی ہوئی ہے ان میں یہ، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ دروگ جوڑا ہاتھنا ہاتھ جانا باسط، وہ توڑ کے کہیں نہ کہیں کوئی چیز کمی رہ جاتی ہے جس کو پکڑا جاتا ہے، اور کچھ نہیں ہے تو پاؤں کا ہی نشان سے ہی کہیں ہاتھ کا ہی نشان لگ جاتا ہے، وہ جھوٹے پاؤں نہیں ہوتے، جو بھی دین کی خاطر تھا، بہت اچھا قیمتی خاطر تھا تو پھر تو آپ کو اس پہ سفر ہونا چاہیے نا کہ میں نے دین کی مدافعت میں اور نہیں تو جھوٹ بھی میں نے بول دیا دین کو بتا دیا. اسی بخاری شریف میں یہ بات ہے کہ قیامت میں یہ گناہگار انسان جو جہنم کی طرف جانے والے ہوں گے وہ مارے مارے پھریں گے اپنے سفارشی ڈھونڈنے کے لیے. ہاں نا لار بھی کتنا بھی نقشہ تو پتا ہے کہ اندر پیش پیش ہوا تو ٹھوک دوں گا یہ تو باہر لگتا پھرتا ہے گا مانو تو ہے اندر جان والا یہ ڈھونڈتے پھریں گے. بخاری شریف کی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتی. ایک نبی کے متعلق جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ بابا تم اپنی سفارش کے لیے کہتے ہو میں تو خود اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ خدا کے یہاں جاتے ہوئے شرماتا ہوں. نبی وہ ایک ایک نبی کا گناتے ہوئے چلے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کے خدا کے منتخب کردہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ نبی ہیں خلیل ہیں آپ کو جائیے. انہوں نے جو چلا تو جاتا لیکن میں نے وہ جو جھوٹ بول دیے ہیں نا جی اس کی وجہ سے مجھے شرم آتی کہ وہ فخر کرے تو دین کی خاطر جھوٹ بولے. وہ کہتے ہیں خدا کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہ بھی بخاری شریف میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو ہے کیا پیش ہو رہا ہے. یقیناً ہر معقول آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بابا اتنی کھلی سی داد جو ہے یہ بات نہیں کہ یہ پرویز صاحب نے یہ بتایا اور ایک کتابوں کے اندر موجود 1300 سال سے یہ موجود چلی آ رہی ہیں ان بخاری شریف کے اندر. کتنا پرانے شریف سے ان کے یہاں پڑھایا بھی نہیں جاتا کتنا دور اس کا ہوتا ہے اتنے ختم اس کے ہوتے ہیں اور یہ اس کے اندر ہیں. تو پھر یہ کیا بات ہے کہ ان کو سٹرائک یہ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں اس میں سے یہ کہہ کے نکالتے کہ یہ پوجا کے نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں یہ کہ اگر اس میں پہلے نہ ہوئی ہوتی تو یہ خود داخل کرے. یہی تو سنے گا اس بات کا کہنے کی جو آج کہا جا رہا ہے کہ صداقت تو بہت بڑی چیز ہے دین میں لیکن زندگی کی بات ضرورتیں ایسی ہو جاتی آ جاتی ہیں جس میں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. ارے جھوٹ بولنا واجب کیسے تھا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بولا اپنے جھوٹ کی تائید اور سند کے لیے عزیزہ نے مان کے بعد سے اس نے جلیل القدر نبی کی طرف یہ منصوب اور حضور کی طرف یہ منصوب آپ نے فرمایا تھا. یہ جتنی وہی حدیثیں بنائی ہوئی ہیں نا آپ دیکھیں گے کہ اپنے اپنے جو کرتوتے ہیں ان کو تائیدیں لینے کے لیے عزیزہ نے مان یہ چیزیں رکھی ہیں. شک بھی پیدا ہو رہا ہے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے. ہاں یہ اس وقت سنتے ہی چلے گئے یہ دیکھ لیا نہیں اس وقت ایسے نا. درمیان میں ایک بات بڑی دلچسپ تھی وہ انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ پکڑو اس کو اور جلاؤ اس کو اور آگ میں ڈال دو اس کو. وہ تو سیدھی سی بات قرآن نے خود کہا تھا کہ وہ آتش انتقام سے ان کی جس کو اس طرح سے بھڑکا رہے تھے اور ہم نے ان کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیا اس سے پہلے ہی ہم ابراہیم کو وہاں سے نکال کے لے گئے. قرآن کہہ رہا لیکن یہ اس میں تو کوئی بات مزے کی بات ہوئی نہیں. وہ زیر داستان والی بات تو ہوئی نہیں. اتنی سی بات اگر وہ کہہ دوں وائرل تو کیا ہوا تھی شادی وہ بھی اکٹھا کیا انہوں نے وہ جلانے کے لیے مرگھر کا بنایا انہوں نے شمشان کہتے ہیں وہ ہندوؤں کے یہاں وہی جلاتے ہیں. پتا نہیں وہ غالباً جو آج کے میئر سے لیا جائے تو شاید ایک میل لمبا ایک میل چوڑا پتا نہیں آدھا میل اونچا ایک آدمی کو جلانا ہے وہ سارا کچھ جو ہے اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ساری قوم قوم کی عورتیں بھی باہر سے بکریاں کچی کر کر کے لا لا کے اس میں ڈالتی گئی اس میں ڈالتی گئی. اب اس کے بعد اس کو جلانے لگے اس میں آگ نہ لگے بس یہ نہیں ڈال جائے پورے پکنک والے دن جنہیں دن میں سارا انتظام کی انہیں رسیا کی انہیں رسیا کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہے بلاو آج کے چاول دیا نے گوشت دیا نے سب کچھ ہے یہ لکڑی وکڑی ہیں تو میں ماچس لانا بھول گیا بلا یہ لکڑیاں جل گئی ہیں. تو آخر میں یہ لوگ بےچارے مجبور ہو گئے. تو یہ جسے گرگٹ ہم کہتے ہیں نا کیڑوا جی نہیں کہ بلفڑا ہوں گا تو آپ کو پتا نا یہ کرتا تھا سب بیٹھا ہوا کہنے کے یہ آیا یہ بھیشری ہے اس نے آ کے تو بھونکی بھی اپنی ہے نا گلفوں کی پھونکے ماری تو اس کی پھونکوں سے آگ لگی. اسی لیے حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کو گلگل تم نظر آئے نا اس کو ضرور مار دینا. حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر ایک نیزہ رکھا ہوا تھا تو پوچھا کاہے کو دیے, کہنے کے گلگل مارنے کے لیے, کیونکہ اس نے وہ آگ مشتعل کی تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ توڑ کے لیے اتاری پتا نہیں کتنے گئی اور ہوں کے کر گو تو ہمیں نظر آ گئے توڑ دیں گے توڑ ہی جائے گی تو ہی رانی اما نے یہ تیرے دادا اگنی سانے من نہ کیا عرض کروں ان چیزوں کے اوپر نہ ہنسی روئیے. یہ ہے مسلم ہوں نہ ہوں جس کو کہا جاتا ہے قرآن کے ساتھ قرآن کی لسٹ اس میں ہنسنا پیش کیا جا رہا. بارہ وہ بھی کیا اور اس کے بعد آپ جو آپ کو ڈال رہے ہیں اس میں ان کا الہ بنا دیا پہلے اور اس میں اس کو ڈالنا کیا تھا. کہنے لگے پتہ نہیں ایران کا کہیں چلا آ رہا تھا اس کے پاس ایک لنگ لیٹ تھی وہ جیسے ٹرین ہوتا ہے اس قسم کی چیز تو طوفان سمجھ لیجیے کہ وہ مل گیا تو اس نے لڑکا تھا آپ کو تو پھر ایسے اس نے ڈالا تھا. 40 دن اس کے اندر رہے تھے آپ کے اندر آپ کے اور وہ تین بن گئی. یہ بھی ہے تو ہمارے لیے یہ اس کا ہوا نا کہ ایسا اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے آج میں ڈالے بھی جاؤ تو وہ پھول بنے گی اس طرح تو یہ ہے نا ہمارے سامنے. چلیے تھا اب آ گیا وہ تعمیر کعبہ کا بھی بڑا اہم واقعہ ہے وہ جس کے لیے زدہ عظیم قرآن نے کہا ہے جس کے لیے رکھا باپ بیٹے کو لے کے آ گئے کدھر آ کے ان کو قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ بیٹا اتنا بڑا ہوا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگ گیا تو اس کے بعد وہ اس فطرت کے پروگرام کے مطابق وہ ادھر لے گیا انہیں یہاں آ کے بتایا. تو یہ وہ مقام ہے جس کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ وہ ابراہیم شہباز تو ہر آزمائش میں پورا اتر آیا اور کتنی بڑی آزمائش کی یہ جو نے کیا ہے اب یہ دیکھیے کہ وہ کیسے پورے اتر کے. بخاری شریف میں ہے سنیے بخاری شریف کتاب الانبیاء میں اصل عبارت نہیں پڑھتا کہ آپ لوگ عربی نہیں جانتے پھر میں پڑھتا ہوں جب میں اصل عبارت نہیں رکھتا ہوں. سنیے ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اول اول جس عورت نے گھاگرا پہنا وہ والدہ اسماعیل ہے. انہوں نے گھاگرا اس لیے پہنا کہ ان کے نشانے پا کر راست سارا کو پتہ نہ لگے. کیا بات ہوئی اس کی تشریح فتح الباری میں یہ کی گئی ہے میں کسی سنا دیتا انہوں نے لکھا میرے سامنے ہے وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی منصوبہ بنی تھی حضرت سارا اور یہ حضرت حاضرہ جو ہیں یہ ان کی قمیض تھی جو حضرت سارا نے ہی ان کو عزیز دی ناؤنڈی تھی. تو حضرت سارا کے اولاد نہیں حضرت حاضرہ کے اولاد اولاد ہوئی تو اس وقت شوکن ڈا جسے کہتے ہیں شوکن کی رکاوٹ کا جذبہ جو تھا یہ تیز بھی تھا اور انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ اس کو باہر نکال دیا. ان کے ہاں حضرت حضرت یہاں بتانا ہوگی انہوں نے ابھی عرض کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس سے وہ رکاوٹ اور انتقام کا جذبہ اور تیز ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں باہر نکال دیا. ذرا الفاظ سن لیجیے انہوں نے کیا کہا. اس نے قسم کھا لی کہ میں ضرور اس سے حاضرہ کے تین آزاد کاٹ ڈالوں گی ناک اور دو کان. پاس حاضرہ نے ایک گھاگرا لیا وہ گھاگرا گھاگرا لیا اور کس کر اس کو اپنی کمر میں باندھ لیا بھاگ نکلی اور اس کا دامن گھسیٹتی گئی تاکہ اس کے آثار پا کا سارا کو پتہ نہ لگے. آپ نے دیکھا تو نہیں یعنی اگر ویسے چلتی تو صرف پاؤں کے نشان پتا چلتے ہیں اب جو اس کے بعد گھاگرے کے ساتھ مٹانا شروع کیا پاؤں کے نشان تو مر گئے تو گھاگرے کا نشان تو پاؤں کے ساتھ کی طرح بات پورا ہوگا. یہی میں ساری پگڈنڈی باندھی گئی ہوگی امداد سنبھاؤ وہ کرنے والی بیوی یہ بتانے والے سارے پاؤں کا نشان بتا رہے ہیں جی کرنے اس لیے گھاگرا تھا نا لیکن یہ پکڑی گئی. ابراہیم لے آئے, ہاں تو کہا اس نے کہا تو میں نے تو کسم کھائی ہوئی. کہنے لگے کہ دے دیں خدا کا نام, میں نے بکاری کیوں پرکار کی ارجن کرو کہ اس کے دونوں کانوں میں یہ تم چھوٹی چھوٹی بالیاں ڈال دو تو جن کٹ جائے گا نا, تم نے کہا تھا نا کاٹوں گی تو چھوڑ دو تو ناک میں چھوٹی سی نس ڈال دو, اس طرح تیری قسم پوری ہو جائے گی. قسم تو پوری تھی لیکن کہا کہ نہیں صاحب میں اس کو یہاں رہنے نہیں دوں کسی سی بات, اس کو تو نکال دو. تو یہ حضرت سارا کی اس بیوی کی ضد تھی جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام مجبور ہو گئے اور وہ حاجرہ کو اور 6 مہینے کے بچے اسماعیل کو لے کے وہاں سے چل پڑے. اور اس نے کہا تھا کہ ان کو وہاں چھوڑنا جہاں نہ آدم نہ آدم ذات کہیں نظر نہ آئے دور دور, تو وہاں وہ لے کے آئے. اس مقام پہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی اور یہاں لا کے اپنی بیوی 6 سال کے بچے کو اس مقام پہ جہاں کوئی سبزی کا نام نشان تک نہیں تھا, کوئی انسان قریب قریب نہیں تھا, ایک جھاڑی کے پاس ان کو لا کے بٹھا دیا, رکھ دیا, پانی کا ایک چھوٹا سا مسیلہ اور تھوڑی سی کھجوریں دے دی, اور یہ تھا ایک تھیلی کھجوروں کی ایک مشت پانی کی دے جائے. پھر ابراہیم پیچھے سے چل پڑے, والدہ اسماعیل ان کے پیچھے پیچھے چلی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم آپ ہم کو اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی غم خوار نہ انسان نہ کوئی چیز. عزیزہ نے نہ رسوائے ہنسنا پیش ہو رہا ہے, بیوی 6 مہینے کا بچہ اس جگہ چھوڑ رہے ہیں جہاں کوئی نشان نہیں, کوئی آدمی نہیں, کوئی آبادی نہیں, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں, تنہا تھوڑی سی کھجورے پانی کا ایک اتنا سا مسکیزہ جو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. بیوی پیچھے پیچھے جا کر یہ کہہ رہی ہے کہ آج کیا کر رہے ہیں عزیزہ نے نام اسلائے ہنسنا, آج کسی شخص کے متعلق یہ کہیے کسی سے کس نے یہ کیا تھا اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ, دیکھیے یہ اس وقت کیا بنتا. میں تو زبان زیب نہیں دیتی ضرورت نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم کس پہ حوالے کر کے یہاں جا رہے ہیں. اب یہاں جواب تو کوئی بھی بن پڑتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. چل جا ابھی تک تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے, اب درمیان میں ان کو بھی چلے گئے. خدا یہ حکم دے رہا ہے جس نے ربوبیت عالمین ہی اپنے ذمہ دے رہے, چھوڑ دیا گیا. اور پھر وہ جو پانی ختم ہوا تو وہ جو ہے پھر وہ بچاری بچوں کو اس کے جھاڑی کے سایہ میں لٹاتی تھی, بھاگی 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 اس قلعے پہ جاتی تھی کہ دور دور دیکھنا کمی پانی ملے. اور پھر بچہ روتا تھا تو بھاگی ہوئی جاتی تھی اور اس طرح سے بھاگ بھاگ جاتی تھی. وہ جو سفا اور مرغا میں کہتے ہیں نا کہ یہ اب جو صحیح کی جاتی ہے بھاگ کے, وہ کہتے ہیں وہ سنت حاضرہ کی. اور جو کہیں پانی نہیں ملا تو ایک دفعہ آئی تو پھر وہ وہاں جبریل فرشتہ آیا, اس نے بتایا کہ انہوں نے جب ایڑیاں رگڑی تھیں تو وہاں سے پھر پانی کا چشمہ ابلا اور وہ چشمہ جو تھا وہ پانی دیا, وہ ہے جہاں یہ وہ زم زم کا کنواں جسے کہتی ہے. اس طرح سے وہ نکلا. عزیزہ نے مان اس عبرت لی, کعبے کی کمی, مصیبت کا پروگرام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے, علامہ بلغ الصبر, تو ان باپ بیٹوں نے اس طرح سے وہ تنور کھایا تھی. یہ وہ روایت بیان ہو رہی ہے 6 مہینے کے بچے کو جان سے ہو گئے. اور اگر اگلی بات بتاؤں, اسماعیل علیہ السلام نے بھی شادی بھی کی تھی اور وہ کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے تھے تو بیوی نے یہ حکم لگا دیا تھا کہ آپ جاتے ہیں سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے ان کو مل کے آ جانا, سواری سے اترنا نہیں. اندازہ لگائیے اس وقت یہ بیوی کا حکم, ملنے جا رہے ہو بیٹے کو بہو کو, سواری سے نہیں اترنا, کھڑے کھڑے رہیں. کیا سوچ رہے ہیں آپ اس خاند کے متعلق بیوی کے دل میں کیا چیز تھی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ, بہو کے پاس جا رہے ہیں بیٹی کے پاس جا رہے ہیں. چنانچہ وہ آئے تو بیٹی نے, اسماعیل گھر پہ نہیں تھے, تو اس نے دیکھا بیٹی نے دو تین منٹ کی فرصت اور پہنچا کہ آپ کا وہ سر جو ہے الجھا ہوا ہے دھویا ہوا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آؤ گے میں آپ کا سر دھو دوں. تو اس نے کہا کہ بیٹی میں ایک طرف سر جھکاتا ہوں, نیچے پتھر رکھو, تیاری کو بیٹھے بیٹھے ادھر پہلے دھویا پھر ادھر شاید دھویا, کیونکہ اترنا نہیں تھا نا, انہوں نے تخم کھائی ہوئی تھی. تو پھر یہ کہہ کے چلے گئے کہ اسماعیل آتا ہے تو اس سے کہنا کہ اپنی طاقت کو بدل دو. تو وہ چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب تشریف لائے تھے اور یہ میں نے اس طرح سے سر دھویا ان کا, اور انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بیوی سے کہا کہ طلاق 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 سن کے طلاق دے دی بیوی کو. تو یہی کہہ گئے کہ بات ملاقات سیما تمام ڈالنا پنجاب کجا کو جانے. اس میں ابراہیمی قرآن کہتا ہے تمہارے لیے ماڈل ہے. ہاں جناب, اور آخری بات تو سن لیجیے, وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابراہیم کے سامنے بڑے ابتلاء آئے اور ایک ایک میں وہ پورا اترا, اور جب پورا اترا تو ہم نے کہا کہ شاباش ابراہیم, کیا بات ہے تمہاری, یہ ہے وہ جوہر تمہارے جس کی وجہ سے تمہیں امام الناس ہم نے بنایا, امام بنایا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ابتلاء اور یہ آزمائشیں جن کا پورا اترنے کے بعد یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں, خدا نے امام الناس بنایا ہے. یہ کیا تھی دنیا روایات میں کیا تھی؟ کہنے لگے کہ بڑے اہم معاملے جن کا حکم دیا اور انہوں نے مانا. کیا حکم تھا؟ منہ سے سامنے سے ترسواؤ, اچھا جی, کلی کرنا, ناک صاف کرنا. ابن کثیر کی تفصیل موجود ہے, ابن قدری کی تفصیل جو ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں ناک صاف کرنا, مسواک کرنا, سر کے بال منڈانا یا ذرا لمبے کھولنا, ناخن ترسوانا, بال لینا صاف کرنا, بغل کے بال لینا, استنجا کرنا, جمعے کے دن غسل کرنا, یہ احکامات خدا بندی سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تعمیر کی تو خدا نے کہا کہ شاباش ابراہیم, اب تمہیں دنیا کا امام بنا دیا. کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتے. یہ ہے وہ اسوہ عزیزہ نے من جو ان روایات کی بیچ سے پیچھے, یہ تو اسوہ ابراہیمی ہے. میں ضرورت نہیں کر سکوں گا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ روایات کے پیش کر سکوں. بات حضرت ابراہیم کی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے وہ روایات جس کے انکار کے اوپر میرے خلاف ہزار علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا. ابھی انہوں نے مانا گل جو کفر ہے, تین انبیاء کرام کی شان کی مدافعت میں ان سے انکار کروں, دس ہزار مرتبہ کفر کا فتویٰ لگا دیجیے, میں ان کے دامن میں پناہ لے لوں گا اور کہوں گا. میں نے تو اسلح حکمت کے داغ داغ ہونے سے بتانے کے لیے جیسا اگر یہ فکر ہے تو یہ کرے. ہزاروں ایمان اس کے اوپر نثار کیے جا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و طیبہ اور اس کے اوپر اس قسم کے سیٹے جو ہے, ان سیٹوں کا دھن ہونے والا جو ہے اس کے سلام کے پتے لگائے گا. وہ بھی کچھ کوشش کرتا ہے کہ ان داغوں کو کسی طرح سے مٹائے, اس کو بڑا ثواب کا کام دنیا میں نہیں ہو سکتا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.